الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي نشر والشفع والوتر والليل إذا يسر وقال عليه الصلاة والسلام ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة يهدر في صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر لا سيما صوم عرفة الذي قال فيها عليه الصلاة والسلام صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده ومنها التكبير دبر الصلاة المكتوبات وكان عبد الله يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وكان علي رضي الله تعالى عنه يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق ويكبر بعد العصر ومنها إحياء ليلة العيد ومنها الصلاة والخطبة وقد سبق في خطبة آخر رمضان صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. معزز خواتین و حضرات، آج چونکہ ہمارے ہاں جوڑ ہو رہا ہے خواتین کا جو جوڑ ہوتا ہے یہ اس لحاظ سے بہت اہم ہوتا ہے کہ 50% سے زیادہ خواتین ہوتی ہیں معاشرے کے اندر، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آئندہ جو نسل ہے، یعنی جو بچے بڑے ہوں گے، ان کے جو پہلا مدرسہ ہے وہ ماں کی گود ہوتے ہیں، یعنی زبان جو ہے اس کی نسبت بھی ماں کی طرف کی جاتی ہے، مادری زبان۔ تو ماں کا بچے کے تربیت پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم بچوں کی تربیت کیسے کریں، تو میرا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ بچوں کی تربیت سے پہلے بڑوں کی تربیت ضروری ہے، کیونکہ اگر بڑوں کی تربیت نہ ہو تو بچوں کی تربیت کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے ان کی تربیت ہو چکی ہو تو تربیت کر سکتے ہیں، جس راستے پہ کوئی خود گیا نہ ہو وہ دوسرے کو راستہ کیسے دکھا سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو والدین کا تو خیر ہے ہی، اس میں پھر ماں کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ اس کی اپنی تربیت ہو چکی ہو تب وہ بچوں کی تربیت کر سکے گی، ورنہ اس سے یہ توقع کرنا کہ وہ بچوں کی تربیت کر لے گی یہ صرف خوش فہمی ہو سکتی ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ جب یہ بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر خواتین کی تربیت سے چشم پوشی یہ سمجھ میں نہیں آتا، خواتین کی تربیت سے کیسے چشم پوشی کی جا سکتی ہے، کیونکہ ظاہر اللہ جل شانہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے، جتنا بھی تشریعی نظام ہے ہدایت کا، اس کے لیے اللہ پاک نے ذریعہ مردوں کو بنایا ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ عورتیں اس میں کام نہیں کر سکتی، اصل بات یہ ہے کہ مرد ہر جگہ جا سکتے ہیں، عورتیں ہر جگہ نہیں جا سکتی، مسائل ہیں، فتنے ہوتے ہیں درمیان میں۔ اب یہ بات ہے کہ جو مشائخ ہوتے ہیں ان کے پاس لوگ آتے ہیں اور وہ بھی لوگ کے پاس جاتے ہیں، تو اگر وہ عورتیں ہوں تو ان کے لیے تو مسائل ہوں گے، مطلب ظاہر نہ وہ دوسرے کے پاس جا سکیں گی نہ وہ دوسرے لوگ ان کے پاس آ سکیں گے، عورتیں عورتوں کے پاس بھی جانا تو ان کے لیے مسائل ہوتے ہیں۔ تو یہ اس وجہ سے اللہ جل شانہ نے یہ نظام مردوں کے ساتھ وابستہ کیا ہوا ہے، یعنی گویا کہ خارجی نظام مردوں کے ساتھ وابستہ ہے، داخلی نظام عورتوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہاں جی، میرے خیال میں اس پر آپ غور کر لیں تو پھر کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ خارجی نظام جو ہے وہ مردوں کے ساتھ وابستہ ہے، اور داخلی نظام عورتوں کے ساتھ وابستہ ہے، یعنی گھر کے اندر بچوں کی تربیت جو ہے وہ عورتیں کرے گی، اور عورتوں کی تربیت خارج سے ہوگی، مطلب یہ کہ اس کے لیے یعنی وہ انتظام مردوں کے سپر دے۔ تو اس کے لیے مطلب گویا کہ دونوں کو یعنی ایک ہی بات پر آنا پڑے گا، اور وہ یہ ہے کہ مرد اپنی تربیت بھی کر لے اور اپنے خواتین کی تربیت کا بھی اہتمام کرے، دونوں لحاظ سے ضروری ہے۔ حضرت تیسیم الحق صاحب رحمۃ اللہ نے ایک دفعہ مجھے فرمایا کہ بعض دفعہ ہم عورتوں پر ظلم کرتے ہیں ان سے توقع کرتے ہیں ایک تربیت یافتہ خاتون کی، حالانکہ ان کی تربیت ہو چکی نہیں ہو چکی ہوتی ہے، تو آپ ان سے توقع کر لیں جس کی تربیت نہ ہو چکی ہو تربیت یافتہ ہونے کی، تو ان پر ظلم ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ آدھے گھنٹہ ذکر کرنے کا بھی عادی نہیں ہے، آپ اس کو کہہ دیں دو گھنٹہ ذکر کر لو تو کیسے کرے گا، وہ عادی نہیں ہے. تو جب تک اس کو آپ عادی، اور عادی انسان تدریج کے ساتھ ہوتا ہے، مطلب فوراً نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے ترتیب ہوتی ہے، مطلب آہستہ آہستہ وہ چیز بنتی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یعنی گویا کہ سارا نظام آپس میں باہمی طور پہ ملا ہوا ہے، اور ہر چیز کو اپنے اپنے طور پہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو جو خواتین کی تربیت ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے. اب یہ جو ہمارے ہاں یہ سلسلہ ہے، یہ ہم نے جو شروع کیا تھا، یہ بیسمنٹ جو ہمیں بنا ہوا تھا الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس میں نیت ہی ہم نے غور تو کیے، مر تو اس سے ویسے ہی یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، مطلب یہ کیسے بونس میں فائدہ اٹھا رہے ہیں، ورنہ یہ بنا ہوا عورتوں کے لیے، ان عورتوں کے لیے نیت اس کی یہی تھی کہ یہاں پر عورتیں آئیں گی اور یہاں پر جو ہے نا وہ عورتیں جمع ہوں گی. چونکہ پردے میں وہ رہیں گی تو ان شاء اللہ العزیز اطمینان کے ساتھ بات بھی سن سکے گی، اور مطلب یہ ہے کہ جو کچھ مطلب وہ لیں گی تو ان شاء اللہ اپنے گھروں میں پھر دیں گی بھی. اس لحاظ سے ہماری پوری کوشش ہے کہ عورتوں کو اپنے ساتھ شریک رکھیں اور اس میں ان کو اگنور نہ کرے، مطلب یہ بہت اہم بات ہے. اب یہ جو چیز میں عرض کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ یہ جو ہم نے جوڑ کا سلسلہ رکھا ہے، تو مردوں کا جو جوڑ ہوتا ہے ہمارا الحمدللہ ہر ہفتے ہوتا ہے مردوں کا جوڑ، یعنی گویا کہ عصر سے لے کر عشاء تک تو سب کے لیے ہوتا ہے، باقی اس کے بعد جو لوگ یہاں رہتے ہیں وہ علیحدہ بات ہے، لیکن بہرحال یہ کہ سب کے لیے ایک عصر سے لے کر عشاء تک یہ ہمارے مردوں کا جوڑ ہوتا ہے ہفتے کے دن، لیکن عورتوں کا جوڑ ہمارے پاس صرف مہینے میں ایک دفعہ ہوتا ہے. مردوں کا مہینے میں ایک دفعہ ہم نے رکھا ہے، اللہ پاک اس پہ استقامت نصیب فرمائے، 24 گھنٹے کا جوڑ، اور 3 مہینے کے بعد 3 دن کا جوڑ. یہ ترتیب مردوں کے لیے نسبتاً زیادہ ہے، لیکن عورتوں کو ہم اتنا زیادہ نہیں انوالو کر سکتی، ان کے گھروں کے کام ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، تو ان سے ہم ان کو زیادہ ڈیٹیچ نہیں کر سکتے. اس وجہ سے ان کے لیے ہم نے صرف 3 گھنٹے رکھے ہیں، اور وہ بھی مہینے میں ایک دفعہ 3 گھنٹے. یقیناً جو یہاں پر آ سکتی ہیں تو اس بیسمنٹ کے اندر آ کر سننا یہ اور بات ہے، اور گھر پر سننا دوسری بات ہے. یہ بالکل پرفیکٹ بات ہے کہ ظاہر یہ جو در و دیوار ہیں اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے جو لوگ یہاں پر آتی ہیں ان کے اوپر اثر زیادہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ کہ چونکہ آج کل مسائل ہیں، کورونا پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، تو اس وجہ سے مجبوراً ہم نے آن لائن سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. تو آن لائن سے بھی الحمدللہ کچھ نہ کچھ مطلب کام بن جاتا ہے. تو جو خواتین دور سے سن رہی ہیں تو ان کا بھی ماشاءاللہ ایسا پڑ جاتا ہے. اب یہ ہے کہ یہ جو ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جب کبھی کوئی اہم ایونٹ آ رہا ہوتا ہے، جیسے رمضان شریف آ رہا ہو، عیدین آ رہے ہوں، یا اس طرح مطلب شب برات ہے مطلب وہ آ رہے ہو، یا کچھ اور مطلب عاشورہ کا ہے، تو اس وقت اس کے بارے میں بتانا ضروری سمجھتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ اس سے پہلے اگر بتایا جائے تو پھر اس پر عمل ہو سکتا ہے، اگر بعد میں بتایا جائے تو صرف حسرت بڑھائی جا سکتی ہے، اس کا فائدہ نہیں ہوتا. کیونکہ سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے، تو اگر آپ نے اس دفعہ سیکھ بھی لیا تو اگلے سال تک آپ بھول چکے ہوں گے، پھر دوبارہ کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مطلب یہ کہ اس سال ہی یعنی اس سے پہلے پہلے آپ کو بتایا جائے. تو اب چونکہ یہ انشاءاللہ کل سے یہ عشرہ شروع ہونے والا ہے، بلکہ کل کیا، آج مغرب سے شروع ہونے والا ہے، تو آج مغرب سے شروع ہونے والا ہے. تو یہ جو سلسلہ ہے اللہ پاک کے دینے کا بہت عظیم سلسلہ ہے، بہت عظیم سلسلہ ہے. اب آپ حضرات خواتین حضرات نے سن بھی لیا کہ اللہ پاک قسم کھاتے ہیں 10 راتوں کی. ہاں جی، اور دوسری بات یہ کہ آپ سے ہم فرماتے ہیں کہ ان ایام میں جو اعمال انسان کو نصیب ہو جائیں وہ بمقابلہ دوسرے ایام کے تمام اعمال سے زیادہ قیمتی اللہ پاک کے نزدیک۔ تو یہ ظاہر مطلب ہے کہ اس میں ہے، اور جہاں تک کہ جہاد کے بارے میں فرما دیا، اللہ اکبر، ان کے دنوں کے دن جو ہے نا ماشاءاللہ، روزہ ایک روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر، اور راتیں لیلۃ القدر کی طرح۔ تو ابھی ہمارے ساتھی فرما رہے تھے کہ اصل میں اس کی نسبت اس لیے اونچی ہے کہ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں تو حج کی سعادت حاصل کرتے ہیں، مقام کی بھی اور زمان کی بھی، زمانے کی بھی اور مکان کی بھی۔ لیکن جو لوگ وہاں نہیں پہنچ سکتے، جس وجہ سے بھی ہو، جیسے آج کل ہم نہیں پہنچ سکتے، تو ایسی صورت میں پھر کم از کم زمانے کا جو ہے وہ تو اس کو ان کو حاصل ہو جاتا ہے۔ وہ تو کوئی نہیں لے سکتا نا، کوئی گورنمنٹ بھی نہیں لے سکتا، کوئی دوسرے لوگ بھی نہیں لے سکتے جو کوشش کر رہے ہیں، جیسے ہم سے حج اور عمرہ چھین لیا، تو وہ تو جو کر سکتے سازشوں کے ذریعے سے کر سکتے ہیں، لیکن یہ اس میں کوئی سازش نہیں کر سکتے، کیونکہ ضمانت پر تو کسی کا کنٹرول نہیں، وہ تو آ جاتا ہے، تو آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ وہ برکت بھی آ جاتی ہے، تو وہ برکت موجود ہے انشاءاللہ، تو اس برکت کو لوگ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہاں، ایک طریقے سے لے سکتے ہیں کہ اس کے بارے میں شکوک و شبہات لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں، جیسے آج کل میڈیا مطلب ہے۔ دیکھیں شیطان جو ہے نا، شیطان یہ ظالم، اس کے پاس صرف ایک ہی ہتھیار ہے، لیکن اس کے ذریعے سے ایسے زبردست طریقے سے کھیل رہا ہے، یہ پتہ نہیں کتنے لوگ کو چت گرا دیتا ہے۔ ایک ہی ہتھیار ہے ان کے پاس، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا کہ ان کے ضعیف، مطلب کہ جو شیطان کا جو مکر ہے وہ ضعیف ہے۔ آج کیسے ضعیف ہے؟ وسوسہ ہے، اگر وسوسہ کوئی نہ مانے تو شیطان کیا کر سکتا ہے، آپ کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ یہاں تک کہ قرآن پاک ہی میں وہ مناظرہ ہے، مطلب مکالمہ ہے جو شیطان کے ساتھ جہنمی کا ہوگا۔ جہنمی کہیں گے تمہاری وجہ سے ایسا ہو گیا، دیکھو ہم ادھر آ گئے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اگر ہم تمہاری بات، ہاں تم اس طرح نہ کرتے تو ہم بچ جاتے، تو شیطان کہے گا میں نے تمہارے اوپر کوئی زبردستی نہیں تھی، مطلب تمہارے اوپر کوئی زبردستی نہیں تھی، اگر تم ہماری بات نہ مانتے تو میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا تھا، کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو اب تم لوگوں نے خود یہ میری بات مانی ہے، تم نے اللہ کے سچے وعدے پہ یقین نہیں کیا اور میرے جھوٹے وعدے پر یقین کر لیا، ابو تو میں بھی بھگت رہا ہوں، نہ تم مجھ سے کچھ کم کر سکتے ہو نہ میں تم سے کچھ کم کر سکتا ہوں، یہ شیطان کا جواب ہوگا، قرآن میں ڈاکومنٹڈ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ شیطان کی اگر ہم نہ مانیں تو شیطان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اب کہنے کوئی آسان ہے، لیکن عملی طور پر کیا ہے؟ عملی طور پر یہ ہے کہ اس نے ہمارے نفس کو غلام بنایا ہوتا ہے، ہمارے نفس کے جو خواہشات ہیں ان خواہشات کے ذریعے سے وہ ہمیں جکڑ لیتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے اندرونی سازش، یعنی ہمارے اندر کا جو نظام ہے وہ ہمارے خلاف کر دیتا ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر لیتا ہے، خوبصورت کر کے دکھاتا ہے۔ یہ تو ایک بات ہے جو کہ شیطان داخلی طور پر فساد مچاتا ہے اس کے ذریعے، ایک خارجی بھی ہے۔ وہ خارجی کیسا ہے کہ جس انسان کو یا جس جن کو شیطان نے اپنی طرح بنا لیا، یعنی شیطانی بنا لیا، یعنی وہ شیطان بن گئے، انسان ہے یا باقاعدہ، آج کل تو بعض لوگ اپنے آپ کو سیٹینک کہتے ہیں، تو جو لوگ شیطانی بن گئے، چاہے وہ انسانوں میں ہے چاہے جنات میں ہے، وہ اب ان کا صرف وسوسہ نہیں ہے، ان کا صرف وسوسہ نہیں ہے بلکہ ان کی تمام قوتیں اب شیطان کے لیے استعمال ہوں گی، ان کا قلم، ان کا رسوخ، ان کا مال، ان کی ہوشیاریاں، ہاں ان کے جو ہے نا مطلب ٹیکنیکس، یہ سارے کے سارے استعمال ہوں گے۔ اب اس وقت جو میڈیا ہے جو شیطانی لوگوں کے ہاتھ میں ہے وہ ایسا ٹچی ہے کہ میں جب گروپوں میں کوئی اسلام کے بارے میں بات کرتا ہوں تو اس پہ بالکل ہلچل سی مچ جاتی ہے, اور اس کے لیے جو ہے نا مطلب وہ پھر وہ مطلب وہ بہانے بناتے ہیں کہ اس کی کیا ضرورت ہے اور یہ کیا, اور خود ادھر ادھر کی باتیں ٹرکھائیں گے, اس وقت ان کو یادیں نہیں آئیں گی. یہ وہ شیطانی نظام ہے جو چل رہا ہے. اس وقت چھوٹے چھوٹے شیطانی نظام چل رہے ہیں ہر جگہ, ہر ملک میں, بلکہ ہر گھر میں چھوٹے چھوٹے شیطانی نظام چل رہے ہیں. لیکن یہ چھوٹے چھوٹے نظام جو شیطانی ہے اخیر میں اکٹھے ہو جائیں گے اور بڑا شیطانی نظام بن جائے گا جس کو دجال کہتے ہیں, جس کو دجال کہتے ہیں, وہ سامنے آ جائے گا, پورے دنیا پر چا جائے گا, پورے دنیا پر چا جائے گا, ہر جگہ پہنچ سکے سوائے مکہ اور مدینہ کے, وہاں داخل نہیں ہو سکے, باقی یہ کہ ہر جگہ پہنچ جائے گا. اتنا تیز رفتار مطلب ہوگا کہ آدمی حیران ہو جائے گا, ان کے جو اثرات بہت زیادہ مطلب جن ہوں گے. یہ ساری چیز ہم دیکھ رہے ہیں, یہ ہوگا اور یہ بہت خطرناک حد تک ہوگا. اس حد تک ہوگا کہ دجال جو ہوگا اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا اور پھر بھی لوگ اس کی طرف ایسے تیزی کے ساتھ بھاگیں گے جیسے کہ سب کو چاہیے. لوگ سوچ رہے ہیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے, لیکن اب اس کے سیاق و سباق نظر آ رہے ہیں کہ سب کچھ کیسے ہوگا, یہ سب کچھ ایسے ہوگا جیسے ہو رہا ہے. یہ نظام چل پڑا ہے, پہیہ چل پڑا ہے. اب یہ والی بات اس کے مقابلے کے ایک اور ہدایت کا نظام بھی چل پڑا ہے, وہ بھی چھوٹے چھوٹے ماڈولز بن رہے ہیں مختلف ملکوں میں, مختلف جگہوں پہ ہیں, لیکن انسین ہے, انسین. انشاءاللہ یہ آپس میں بھی اس طرح اکٹھے ہو جائیں گے, اور یہ نظام امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہو جائے گا. تو دو نظام چل پڑیں گے. بالکل بائی پولر والی بات ہے کہ ایک پول دجال کا ہوگا, ایک پول محمد علیہ السلام کا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی, عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے, تو عیسائی جو ضالین ہیں وہ ایمان لے آئیں گے, اور جو یہودی ہے مغظوم علیہم ہے وہ اور بھی مخالف ہو جائیں گے, اور پھر ظاہر آسمانی وار ان کے اوپر ہوگا, دجال بھی ہلاک ہو جائے گا اور یہودیوں کو بھی سخت مار پڑے گی. لیکن اس وقت ہم کیا کریں؟ کیا ہم اس طرح آرام سے بیٹھے رہیں, یا ان دو سسٹم میں سے جو بہتر سسٹم ہے اس کا ساتھ ہو؟ یہ ایک کوشچن ہے, ہمیں اس کو بات اپنے آپ سے کرنا ہے کہ ہم کس کے ساتھ ہوں. یقیناً ہمیں حق کے ساتھ ہونا چاہیے, حق کے ساتھ ہونا چاہیے. اس کو اللہ پاک سے مانگنا بھی چاہیے, اور اللہ پاک نے مانگنا سکھایا بھی ہے. دیکھو نا, اللہ پاک نے ایک ایسی دعا میں سکھائی ہے سورہ فاتحہ کی صورت میں جو ہر رکعت کے اندر واجب ہے, اور وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ, ہمیں سیدھا راستہ ہدایت فرما دے, راستہ ان لوگ کا جن پر تو نے انعام کیا ہے, اور نہ کہ ان لوگ کا جن پر تیرا غصہ ہے, اور نہ کہ ان پر جو گمراہ ہو چکے. اب تین قسم کے رجال اس سورہ فاتحہ میں بتائے گئے, تین قسم کے رجال, رجال اللہ, رجال الشیطان اور ضالین. تین قسم کے ہیں. پہلے قسم کے لوگ جن پر انعام کیا گیا ہے, انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین. دوسرے وہ لوگ جن پر غصہ ہے, مغضوب علیہم ہے, جیسے شیطان ہے, یہود ہیں. اور تیسرے وہ جو گمراہ ہو چکے ہیں, مطلب وہ ان لوگ کی سازش میں آ چکے ہیں. یعنی آپ حیران ہو گئے کہ عیسائی کس طرح سازش میں آ چکے ہیں. یعنی افسوس یہ کہ مطلب ایسے آنکھوں پہ پٹی پڑ جاتی ہے. کرائسٹ, یہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں, اینٹی کرائسٹ, عیسیٰ علیہ السلام کا مقابل, مخالف دشمن یہی ہے نا اینٹی کرائسٹ. دجال کو وہ یہودی اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں, اینٹی کرائسٹ اور نجات دہندہ کہتے ہیں اپنے آپ کو. اس کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام کا جو مخالف ہے وہ یہود کا نجات دہندہ ہے, اور پھر بھی عیسائی ان کی بات مانتے ہیں. اب مجھے بتاؤ یہ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے, یہ کسی کے سمجھ میں آ سکتا ہے؟ اس کے پیغمبر کے کوئی خلاف ہو اور وہ لوگ ان کے ساتھ ہوں, یہ ہو سکتا ہے؟ لیکن ہو رہا ہے, سب کے انکوں کے سامنے ہے یا نہیں ہے؟ دنیا میں اس وقت عیسائی مذہب کے لحاظ سے سب سے زیادہ ہے تعداد میں, اتنے لوگ گمراہ ہیں. آئیے, اور یہ شیطان نے کروا دیا. یہودی بہت توڑے, لیکن توڑے ہونے کے باوجود اپنی سازشوں کے ذریعے سے سب پر حکمرانی کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنی پڑیں گی. ایسا نہیں ہے کہ ہم آرام سے سو جائیں, آرام سے سونے کا وقت نہیں ہے. خیر, بات بہت دور چلی گئی. میں صرف اتنا کہنا چاہتا کہ جو چیز جس وقت اہم ہے اس کی اہمیت اسی وقت سمجھا دی جائے تو یہ لوگوں پریشان ہیں. اب مکان کے لحاظ سے جو اہم جگہ ہیں, خانہ کعبہ ہے, حتیم ہے, منا ہے, عرفات ہے, اچھا مزدلفہ ہے, مدینہ منورہ ہے, ہاں جی, یہ مقامات ہیں جہاں پر اعمال کی قیمت بڑھ جاتی ہے, کیفیات بہت زیادہ ہوتے ہیں, صحیح اچھے کیفیات. تو یہ جو ہے نا مطلب ہے کہ یہ مقام کے لحاظ سے, اور زمان کے لحاظ سے رمضان شریف ہے, تہجد کا وقت ہے, اس طرح عاشورہ ہے, اور یہ جو ہے نا یہ ذی الحج کے 10 راتیں ہیں اور 10 دن ہے, اس طرح مطلب اور ایام جو ہیں جہاں جہاں پر اللہ نے کوئی خیر رکھا ہے, شب برات. تو یہ جو ہے نا مطلب یہ ان چیزوں کو ریکگنائز کرنا اور اس سے فائدہ اٹھانا, یہ ہر شخص کے لیے ایک بہت بڑا چانس ہے. اس چانس کو اویل کرنا ہر شخص کی اپنی خوش قسمتی ہے. یعنی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے خوش قسمتی بہت قریب سے گزر جاتی ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا, اور بعض دفعہ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے جب کام ہونا ہوتے اسی وقت پہنچ جاتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے. ہمارے مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے یونیورسٹی میں تھے, تو ایک ساتھی تھے, بعد میں آئے تشریف لائے, تو جب مجھ سے نے حضرت کی باتیں سنی, مجھ سے ایک سال پیچھے تھے انجینئرنگ میں, تو حیران ہو گئے, کہتے آپ یہ بات کاش مجھے پہلے معلوم ہوتی, میں تو مولانا صاحب کے گھر کے سامنے روز گزرتا تھا, مجھے تو یہ پتہ نہیں تھی, مجھے تو ان کا پتہ نہیں تھا, کاش یہ باتیں مجھے پہلے معلوم ہو جاتی. تو بس میں نے کہا یہی بات ہے. پھر اس کے بعد جن لوگوں کے ساتھ وہ ٹیرتا تھا وہ مولانا صاحب کے پاس آیا جایا کرتے تھے, اس سے راستہ ہو گیا. میں نے کہا یہ بھی ان نے ذاتی کی, آپ کو نہیں بتایا, کمال کی بات ہے, وہ تو خدا سے آیا کرتے تھے, یا پھر آپ کو اس کے زیادہ توجہ نہیں ہوگی. تو مطلب یہ جو چیز ہے, مطلب انسان کو نظر آتا ہے کہ بعض دفعہ خوش قسمتی بہت قریب سے گزر جاتی ہے لیکن انسان اس کو فکر نہیں کرتا. ہر انسان کے زندگی میں لمحات آتے ہیں جس میں اللہ پاک کو بہت قریب سے محسوس کرتا ہے, تو اگر کوئی پک کر لے تو کام بن جاتا ہے, اور اگر کوئی پک نہ کر سکے تو بس ٹائم گزر جاتا ہے, پھر وہ چیز نہیں ملتی. اس وجہ سے ہمیں ایسی چیزوں کے لیے الرٹ رہنا چاہیے. ہمارا جو مراقبہ ہے نا, مراقبہ, ہم لوگ پتہ ہی مراقبہ کا کیا مطلب لیتے ہیں, کیا کیا ذہن میں لوگوں نے مراقبات کے معنی بنائے ہوئے ہیں. مراقبہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ مراقبہ اصل میں اس کا یہ عنوان بتایا ہے کہ جیسے بلی ہوتا ہے نا, بلی وہ شکار کے لیے الرٹ بیٹھی ہوتی ہے, اس کے تمام حواس ایک ہی چیز پر فوکسڈ ہوتے ہیں, اس کے آنکھیں, اس کے کان, اس کا دماغ, اس کے پاؤں, حتیٰ کہ اس کے بال بھی کڑے ہوتے ہیں, کہ اس وقت جو بھی لمحہ ہو وہ ذرہ بر بھی مس نہ کرے. فرمائے مراقبہ یہی ہے, مراقبہ یہی ہے, اصل مراقبہ یہی ہے کہ آپ اپنی مطلب کے لیے اتنا زیادہ الرٹ ہو جائیں کہ وہ مطلب جس وقت آپ کو ملے تو مائکرو سیکنڈ میں بھی ہو تو آپ مس نہ کریں, وہ آپ پک کر لیں. جب پک کر لیں تو بس آپ کا بن جائے گا, آپ اس کو آن کر سکیں گے. یہ جو ہے نا مراقبہ ہے. لوگوں نے پتہ نہیں مراقبہ کس چیز کو سمجھا ہے, مراقبہ خیالات کو سمجھا, خیالات نہیں مراقبہ. مراقبہ تو اصل میں انسان کا کسی صحیح چیز کو حاصل کرنے کا وہ جذبہ ہے جو اس حد تک جوان ہو کہ وہ کسی لمحے کو مس نہ کر سکے, اس کو سیکھنا ہوتا ہے. اب دیکھیں پہلے 5 منٹ کے لیے بھی بیٹھنا آسان نہیں ہوتا مراقبے کے لیے, پھر بعد میں گھنٹوں بیٹھ سکتا آدمی, گھنٹوں. کم از کم میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں کو, مولانا عبدالجلیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ, شاہ عبد القادر رائے پور رحمۃ اللہ کا خلیفہ تھے, ان کے ہم چلے گئے تھے, حضرت ہر وقت آنکھیں بند اور بس مراقب رہتے تھے. یعنی کس سے بات کرتے بڑے مشکل سے سر اٹھاتے اور بس چند باتیں کر کے پھر مراقب, یہ ان کا حال یہی تھا کہ ہر وقت مراقب ہوتے تھے. ہمیں چائے کی دعوت کی تھی اور بلے چائے پلا رہے تھے اور ساتھ درمیان درمیان میں, تو یہ ان کو کچھ مل رہا تھا نا, تو تبھی اس طرح ہو رہا تھا. تو پہلے مطلب پہلے 5 منٹ بھی لوگ کے لیے بڑے مطلب مشکل لمحات ہوتے ہیں, ہاں, لیکن پھر 10 منٹ, پھر 15 منٹ, پھر 20 منٹ, آدھا گھنٹہ, پون گھنٹہ, گھنٹہ, حتیٰ کہ پھر گھنٹوں, یہ چیز ان کی بن جاتی ہے. پھر وہ ماشاءاللہ اللہ کے ساتھ باتیں کرنا سیکھ لیتے ہیں, یعنی وہ گوئے اللہ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور دل ہی دل میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, اور پھر جب دل میں انسان اللہ کی طرف متوجہ تو اللہ پاک ضرور اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے, تو یہ سلسلہ چل پڑتا ہے. تو مراقبہ یہ چیز ہے. مجھ سے ایک خاتون نے کہا, بڑی عجیب بات ہے, مجھے کہا کہ شاہ صاحب آپ کے پاس مرد مرید تو آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, تو ظاہر وہ زیادہ فیض حاصل کر سکیں گے, اور ہم تو آپ کے سامنے نہیں بیٹھی ہوتی تو ہم تو محروم رہ جاتے ہوں گے. میں نے کہا نہیں, تمہیں ایک اور طریقے سے دیا جاتا ہے, تمہیں ایک اور طریقے سے دیا جاتا ہے. کیسے؟ میں نے کہا دیکھو اللہ پاک کو ہم دیکھتے ہیں, دیکھ نہیں سکتے, لیکن بغیر دیکھے ان دیکھے اللہ کی طرف متوجہ ہونا کوئی سیکھ لے تو بڑی بات ہے. تو میں نے کہا مردوں کے ساتھ سامنے یہ چیز نہیں ہوتی کہ بغیر دیکھے کسی چیز کو تصور کر سکے, ان کی کمزوری ہوتی ہے, لہٰذا مراقبے میں بہت پیچھے ہوتے ہیں مرد, جبکہ عورتیں بغیر دیکھے کسی چیز کا تصور آسانی کے ساتھ کر لیتی ہیں, تو اس وجہ سے ان کا مراقبہ نسبتاً فاسٹ ہوتا ہے. مردوں کو ہم 2-2, 3-3 سال تک مراقبہ نہیں دے پاتے, جبکہ عورتیں 40 دن کے بعد ماشاءاللہ مراقبہ سیکھ لیتی زیادہ تر. تو کیا وجہ ہے؟ تو میں نے کہا یہ ان دیکھے اللہ پاک کی طرف جو توجہ ہے آپ کے لیے, ان دیکھے شیخ اس کی طرف توجہ کا ایک مطلب آپ کو ذریعہ مل جاتا ہے, کہ جیسے آپ شیخ کو نہیں دیکھتی لیکن آپ شیخ کو محسوس کر سکتی ہیں, ہاں, تو اس طریقے سے آپ پر اللہ پاک کے ساتھ بھی اپنا تعلق بنا سکتے ہو. تو آپ کے لیے یہ بہت زیادہ مطلب جو ہے نا وہ ایک کیس اسٹڈی پہلے سے موجود ہے, تو آپ کو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے دیتا ہے, تو پھر وہ مطمئن ہو گئی. تو مطلب میرا یہ ہے کہ یہ جو چیز ہوتی ہے کہ یہ جو مراقبہ ہے, میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ تو ایک بہت بڑی دولت ہے, لیکن صحیح معنوں میں ہو, ماں تخیلاتی سیرنو بس وہ سیر کے نفس سے بھی بعض لوگ غلط طرف چلے گئے نا, وہ سمجھے کہ واقعی سیر ہی ہے. بھائی سیر کا مطلب ایک مقام سے دوسرے مقام پہ شفٹ ہونا. امی سے آ گیا تو پھر میں ادھر ہوں تو میں گجرہان چلا گیا ہوں, گجرہان سے پھر میں آگے جا کے گجرانوالے چلا گیا ہوں, گجرانوالے سے میں آگے لاہور چلا گیا ہوں, لاہور سے آگے جا کے ملتان چلا گیا ہوں. مطلب یہ مقامات ہیں میں شفٹ ہو رہے ہیں. اس طریقے سے یہ مقام توبہ سے میں مقام انابت میں شفٹ ہو جاؤں, مقام انابت سے میں مقام ریاضت میں شفٹ ہو جاؤں, مقام ریاضت سے میں مقام قناعت میں شفٹ ہو جاؤں, مقام قناعت سے میں مقام تقویٰ میں شفٹ. یہ سیر ہے, یہ سیر نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا مطلب تخیل کے زمانے کے ظاہر مطلب جو ہے نا وہ آپ تخیلات کی دنیا میں رہیں کہ بس یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. نہیں بھائی, یہ باتیں نہیں ہیں, یہ عملی دنیا ہے, تخیلاتی دنیا نہیں ہے. آپ عملی دنیا میں رہ رہے ہیں, آپ کا ہر قول فعل نوٹ کیا جا رہا ہے, ہر چیز آپ کا نوٹ کیا جا رہا ہے, یا آپ مثبت کی طرف جا رہے ہیں یا منفی کی طرف جا رہے ہیں. اب آپ ہر چیز کو مثبت کیسے کر لیں, یہ معمولی بات نہیں ہے. قرآن پاک میں باقاعدہ اس کے بارے میں وہ ہے, یعنی وہ ہے نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون, لقد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اللہ اکبر. اے مومنو, اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو, چاہیے کہ نفس یہ دیکھ بھال خود لے کر لے کہ کل کے لیے کیا بھیج رہے ہیں, کل کے لیے کیا بھیج رہے ہیں. اور اللہ پاک سے ڈرو, بے شک اللہ تعالیٰ تم جو کچھ کرتے ہو خبردار ہے, اس اچھی طرح خبردار. اب اس میں دیکھیں نا عملی دنیا ہے, تم کل کے لیے کیا بھیج رہے ہو, کیا تم کل کے لیے خیالات بھیج رہے ہو؟ وہاں خیالات کی قیمت ہے؟ یا کل کے لیے آپ نمازے بھیج رہے ہو, آپ روزے بھیج رہے ہو, آپ زکوٰۃ بھیج رہے ہو, آپ حج بھیج رہے ہو, آپ معاملات صحیح کر کے بھیج رہے ہو, آپ معاشرت کر کے صحیح بھیج رہے ہو, آپ اخلاق اچھے کر کے بھیج رہے ہو, یہ باقاعدہ ہر چیز آپ کی نوٹ کی جا رہی ہے. طریقت جو ہے وہ شریعت کی خادم ہے, شریعت پر لانے والی ہے. یہ کوئی پیرل سسٹم نہیں ہے, کوئی اور سسٹم نہیں ہے کہ آپ شریعت والے اور دوسرے طریقت والے ہیں. یہ جن لوگوں کا خیال ہے وہ غلط ہے کہ شریعت والے اور ہیں طریقت والے اور ہیں. نہیں, یہ ہو سکتا ہے کہ شریعت کا علم والے اور شریعت پر عمل والے, یہ دونوں فرق ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ شریعت پر شریعت کا علم رکھنے والے ہوں اور دوسرے لوگ شریعت کا عمل کرنے والے بھی ہوں. لیکن شریعت کا عمل کرنے والوں کے لیے شریعت کا علم ہونا بھی ضروری ہوتا ہے. یہ نہیں کہ بغیر علم کے وہ عمل کر سکے. جتنا عمل کرنا ہے اس کا علم تو اس کے پاس ہونا چاہیے نا. بھائی نماز پڑھے گا تو کم از کم نماز کا علم تو اس کے پاس ہو. اگر نماز کا علم اس کے پاس نہیں تو عمل کیسے کرے گا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے قربانی کے مسائل بیان کیے جا رہے تھے, اب فضائل بیان کیے جا رہے تھے, لیکن فوراً میں نے اس کو روک دیا کیونکہ فضائل بیان ہو چکے تھے اور مسائل بیان کرنے تھے. تو جب تک میں مسائل نہ بیان کرتا تو اس پر عمل کیسے ہوتا, ان فضائل کو حاصل کرنے پہ فضائل کو کیسے حاصل کیا جاتا؟ تو اس کا مطلب یہ تو ایک عمل ہے. عملی دنیا میں ہم رہ رہے ہیں, خیالی دنیا میں ہم نہیں رہ رہے. ہمارے ہر چیز نوٹ کی جا رہی ہے, ہمارے ہر چیز سامنے کی جائے گی. اور عمل نامہ ایسا ہوگا, قرآن پاک میں ہے وہ وجدو ما عملو حاضرہ, مطلب یہ کہ وہ جو ہے نا وہ جو کچھ ہوگا وہ بالکل سامنے پائیں گے, جو نے عمل کیا ہوگا ان کے سامنے ہوگا. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ چیز جو ہے مطلب جو بعد میں ہونے والی ہے وہ ابھی سے ہم محسوس کر لیں. وَلْتَنْظُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَاتَّقُوا اللَّهَ, اس کو جو کل ہونے والا ہے وہ ہم آج محسوس کر لیں کہ کل کے لیے ہم کیا بھیج رہے ہیں. کیونکہ چیزیں تو یہیں سے جا رہی ہیں نا, وہاں سے تو علم آ گیا, ہدایت آ گئی, اب اس کے بعد عمل یہاں سے جائے گا, نتیجہ وہاں مرتب ہوگا. یا ایتو النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے مطمئن نفس, اپنی رب کی طرف لوٹ جا اس حالت میں کہ وہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی, بس میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میرے جنت میں داخل ہو جا. ہاں جی, مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ہم لوگ اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنائیں گے، نفس مطمئنہ بننے کے بعد عمل ہوگا، اور اس عمل کے ذریعے سے جس کو ابدیت کہتے ہیں، اس ابدیت کے ذریعے سے اللہ جل شانہ ہمیں مقام ابدیت میں داخل فرما دیں گے، فادخلی فی عبادی، مقام ابدیت میں داخل کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد عباد کے لیے اللہ پاک نے جو جگہ بنائی ہے جنت، اس میں داخل کر دیں گے۔ تو یہ سارے بالکل ایک دوسرے کے ساتھ لگی ہوئی چیزیں، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ کوئی جادو کی چڑی ہلا رہے ہیں جس کے ذریعے سے مطلب چیزیں بغیر کسی اس کی مطلب جو ہے نا بن رہی ہے، نہیں۔ جس طرح آپ چائے بنا رہی ہیں تو اس میں چائے بھی ڈال رہی ہیں، دودھ بھی ڈالنا ہوتا ہے، چینی بھی ڈالنا ہوتا ہے، پانی بھی ڈالنا ہوتا ہے، آگ پر بھی رکھنا ہوتا ہے، ان میں سے کوئی چیز مس کر لو، آپ کے خیالات سے چند بنی چائے بن جائے گی۔ ہاں جی، آپ خیالات میں بہت بہترین چائے بنا دیں، لیکن اصل یہ چیزیں آپ شامل نہ کریں، تو پھر پیو اس کو، خیال میں پی لو، ٹھیک ہے، خیال کی چائے آپ کو خیال ہی میں کام آئے گی، ایکچولی تو نہیں ہوگی۔ آج تو یہی اصل میں ہم کو خیالات کی دنیا سے باہر آنا پڑے گا۔ ماشاءاللہ اتنا عظیم مشرہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جمل برکات نصیب فرما دے۔ تو اس کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ پاک نے ہمیں بہت کچھ عطا فرمایا۔ نمبر ایک، ہم لوگ ان ایام کے اندر کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے بات، ہر دن کو ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، نو دن تک، یکم سے لے کر نو تک ہم ہر دن روزہ رکھ سکتے ہیں، اور ہر دن کا روزہ آٹھ ذی الحج تک جو آٹھ روزے ہیں وہ ایک ایک سال کے برابر ہوگا، جیسے آپ نے ایک ایک سال روزہ رکھا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! اچھا، پھر نوے ذی الحج کا روزہ میں عجیب بات ہے، فرمایا میں امید کرتا ہوں، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر سنۃ الذی قبلہ و سنۃ الذی بعدہ، میں اللہ پاک سے امید کرتا ہوں کہ یہ جو روزہ ہے کفارہ ہو جائے ایک سال گزشتہ کے لیے اور ایک سال آئندہ کے لیے۔ یہ عرفہ کا روزہ ہے، یوم العرفہ کا روزہ، اور عید کے دن تو روزہ رکھنا حرام ہے، بلکہ عید الاضحیٰ میں تینوں دن روزہ رکھنا حرام ہے، عید الفطر کا صرف ایک دن کا روزہ حرام ہے، اور عید الاضحیٰ میں تینوں دن روزے رکھنا جو ہے نا وہ حرام ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے دعوت ہے۔ تو یہ ایک مطلب یہ ہے کہ وہاں تو، لیکن یہ کہ عید کی رات عبادت کی اسپیشل رات ہے، اسپیشل رات ہے، اس میں ہمیں خصوصی طور پر اللہ پاک کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، جو عیدین کی جو راتیں ہوتی ہیں۔ ہاں جی، میں اکثر اس میں یہ کرتا ہوں کہ کم از کم والی بات ہے نا، کہ اتنا تو ہو جائے نا۔ وہ ایک روایت ہے نا کہ جو ہزار آیتوں سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر لے تو ان کے لیے کنتار ہے، کنتار بہت بڑا اجر کا وہ ہے، ایک پیمانہ ہے۔ تو میں یوں کر لیتا ہوں کہ آخری دو پارے جو ہوتے ہیں، آخری دو پارے، اس میں ہزار آیتیں بن جاتی ہیں، دونوں پارے مل کر اس میں ہزار آیتیں پوری ہو جاتی ہیں، تو ماشاءاللہ وہ دو پارے میں پڑھ لیتا ہوں۔ اگر کوئی حافظ ہو تو نماز میں پڑھ لے، اور بھی اس کا ویلیو بڑھ جائے گی۔ ہاں جی، وہ نہیں ہے کہ ویسے بھی قرآن پاک میں بھی ناظرہ کے طور پہ بھی انسان تلاوت کر سکتا ہے، تو یہ دو پارے انسان پڑھ لے، اور یہ بات ہے کہ تہجد بھی پڑھ لے، تہجد پڑھ لے۔ تہجد عجیب نعمت ہے، عجیب عبادت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار نصیب فرماتے رہے۔ اس میں اللہ پاک اتنا دیتا ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے، جناب اندازہ کر لے الفاظ مبارکہ کو، ہے کوئی مجھ سے مدد مانگنے والا کہ اس کی مدد کروں، ہے کوئی پریشان جس کی پریشانی دور کر، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اس کی مصیبت کو دور کروں، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا، مسلسل یہ آواز لگائی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب اس وقت کوئی خوش قسمت آدمی کہتے لبے کہ اللہ مجھے ضرورت ہے، اور بالکل ایسے ہی الفاظ سے آپ کہہ دیں انشاءاللہ، یا اللہ تو کہہ رہا ہے، تیرے طرف سے آواز آ رہی کہ ہے کوئی ایسے, میں ہوں, میں پریشان ہوں, میں تکلیف میں ہوں, میں اس سے بزدہ ہوں, میری تکلیفوں کو دور کرے, پریشانی کو دور کر لے, اور رونا شروع کر لے, گڑ گڑانا شروع کر لے, اللہ پاک کو پسند ہے. ہاں جی, اللہ پاک کو رونا آپ کا پسند ہے, اللہ پاک کو آپ کا گڑ گڑانا پسند ہے, اللہ پاک آپ کو ایک چیز بار بار مانگنا پسند, تو بس آپ اللہ پاک کے پسند کا کام کرے, اللہ تعالیٰ تیرے پسند کا کام کر لے گا. تو یہ ماشاء اللہ, یہ تہجد جو ہے, مجھے آج ایک خاتون نے لکھا کہ میرے حالات ایسے ایسے ایسے, آپ اللہ کے قریب ہیں, تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ میرے مسائل حل ہو جائیں. تو میں نے عرض کیا, میں نے کہا کہ مستر جو ہوتا ہے, جو کسی مسئلے میں پنسا ہوتا ہے, اس سے زیادہ اس مسئلے میں اللہ کے قریب کوئی نہیں ہوتا. ام یجیب المستر ازادہ, کون ہے جو مستر کی پکار کو سنتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہی. ہاں جی, تو میں نے کہا آپ مستر ہیں, آپ خود کہیں, میں ٹھیک ہے کہوں گا آپ کے اس کے مطابق, میں نہیں کہ میں نہیں کہوں گا, لیکن تمہاری دعا بہت امپورٹنٹ ہے. تم مستر بن کر, مطلب اگر میرے سامنے مستر بنتی ہو تو اللہ کے سامنے مستر بنو نا, بات تو ایک ہی ہے. مطلب ظاہر ہے, اگر تم جو مجھ سے کہہ رہی ہو وہی اللہ تعالیٰ سے کہہ دو, آپ کے اوپر دروازے بند تو نہیں ہیں. بلکہ ہمارے جو بزرگ ہیں نا, اللہ والے جو ہیں, وہ یقین جانیے وہ اس طرح مشکلات اور حالات جو ہوتے تھے اس پہ خوش ہوتے تھے کہ اللہ پاک سے اب بات کرنے کا موقع مل گیا, کوئی وسیلہ مل گیا, اب اس کے ذریعے سے ہم اللہ پاک سے بات کریں گے کہ اللہ میں مشکل میں ہوئے, پریشانی ہے, یہ ہے وہ ہے. تو ان کو پریشانی والی بات سیکنڈری ہوتی ہے, اللہ پاک سے ملاقات کی بات, اللہ پاک سے بات یہ دوسری, یہ پہلی بات ہوتی تھی اس کے لیے جو ہے نا, مطلب وہ یعنی وہ ہوتے تھے. تو بہرحال یہ کہ میں نے اسے کہا کہ تم مستر ہو اور مستر کی دعا اللہ پاک قبول فرماتے ہیں, لہذا تم اللہ پاک سے مانگو اپنے لیے خود, یہ زیادہ آپ کی قیمتی ہے, اس میں آپ کا مسئلہ بھی حل ہوگا اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب بھی نصیب ہوگا. اور اگر میں کہہ دوں تو ممکن ہے, اللہ پاک تو سب کچھ کر سکتے, آپ کا مسئلہ حل کر دے, یہ نہ یہ اس کے لیے ناممکن نہیں, لیکن آپ کو وہ چیز نہیں ملے گی جو آپ خود مانگ کر حاصل کر سکتی, وہ جو قرب ہے, وہ جو اللہ پاک کا تعلق ہے, جو آپ کو اس دعا کے ذریعے سے مل سکتا ہے, وہ آپ مس کر لیں گے. تو یہ باتیں بہت ضروری ہے, سمجھنا چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ عیدین کی جو رات ہے, کم از کم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں, کٹ کٹ آ کے اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو جائیں. یہ جو تبتل ہے نا, تبتل, دیکھیں تہجد کی نماز اتنی اہم کیوں ہے, اس میں تبتل ہے. سورہ مزمل میں کیا ہے, وتبتل الیہ تبتیلا قم اللیل الا قلیلا والعبادن, تو مطلب یہ تبتل الیہ تبتیلا, کٹ کٹا کے اللہ پاک کی طرف متوجہ. تو یہ مطلب یہ ہے کہ جو تبتل ہے بذات خود بہت بڑی ویلیو کرے, یعنی آپ اور اللہ کے درمیان اور کوئی ہو ہی نہ, آپ کے سامنے صرف اللہ. تو یہ جو چیز ہے یہ بہت اہم بات ہے. آخر یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو جو کہا کہ میں ان قریب آپ کے لیے دعا کروں گا, تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ تہجد کے وقت ان کے لیے مانگنا چاہتا ہوں. کیا اس وقت نہیں مانگ سکتے تھے؟ مانگ تو سکتے تھے, لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسوسیٹڈ چیزیں ہیں, مطلب ان کو بھی حاصل کرنا ہوتا ہے. تو بہرحال ایک تو یہ بات, دوسری یہ روزوں کا میں نے بات کی کہ اس کے روزے جو ہے نا رکھنا شروع کر لے, تیسرے اس میں کثرت کے ساتھ تسبیح, تحمید, تحلیل, تکبیر اس کے کرنے کی روایت میں آتا ہے. تو یہ تین چاروں چیزیں ایک ہی اس میں جمع ہے, اور کیا ہے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ باقاعدہ اس میں موجود ہے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو کثرت کے ساتھ یہ کلمات جو ہے نا, وہ کلمات تسبیح, کلمات تحمید, کلمات تحلیل, کلمات تکبیر, یہ کہنا چاہیے. اور عید کے دن تو پھر ہے نا, وہ تکبیرات تشریق جو چل رہے ہوتی ہیں, نوے ذی الحج سے شروع ہو جاتی فجر کی نماز, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ہاں جی, میں آپ کو کیا بتاؤں, ہم لوگ صرف الفاظ کو دیکھتے ہیں, اس وجہ سے اس کا ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. یہ کیفیات ہیں. یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تو اس کیفیت کے ساتھ اگر آپ پڑھیں تو پھر اس کا اثر آپ پر ہوگا. ایک ہوتا ہے اجر، ایک ہوتا ہے اثر. اجر آپ کو الفاظ پر بھی مل جائے گا، الفاظ کے بقدر. اجر آپ کو الفاظ پر بھی ملتا ہے، الفاظ کے بقدر. یہ جتنے الفاظ آپ نے کہے ہیں اور جس طرح کہے ہیں اس کے بقدر آپ کو اجر مل جائے گا، لیکن اثر نہیں ہوگا جب تک آپ اس کو کیفیت کے ساتھ نہیں پڑھیں گے. اثر تب ہوگا جب اس کے ساتھ کیفیت ہوگی، کیونکہ اثر کا تعلق کیفیت کے ساتھ ہے. مثال کے طور پر میں تکبیر جب کہتا ہوں اللہ اکبر، تو اس وقت مجھے ساری چیزیں قلدم نظر آ جائے تو کچھ بھی نہیں اللہ کے سامنے، اللہ سب سے بڑے. یہ اللہ اکبر سبحان اللہ، یعنی اللہ جل شانہ کے ساتھ کوئی عیب تصور نہیں کیا جا سکتا، ہر عیب سے پاک. الحمدللہ، اگر کوئی حمد کر سکتا ہے کسی کا تو اللہ ہی ہے. الحمدللہ، ہاں جی، لا الہ الا اللہ، یعنی ہر چیز کی نفی ہر غیر سے مگر اللہ پاک، یعنی وہی، یعنی نفی اس بات کہ غیر سے نفی ہے، اللہ پاک سے اس بات. یہ جو ہے مطلب یہ کلمات اگر ہم لوگ کیفیت کے ساتھ ادا کریں تو پھر اس کا اثر ہوگا. حضرت تانوی رحمۃ اللہ فرمایا، لوگ کہتے ہیں ہم ذکر کرتے ہیں اس کا اثر نہیں ہوتا، اس کا یعنی فائدہ نہیں ہوتا. بھائی فائدہ کیوں جب آپ لوگ نیت اس کی نہیں کرتے، پھر فائدہ کیوں؟ تو کسی نے پوچھا حضرت اس کا فائدہ کیا ہے، نہیں نیت کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کی نیت، اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کی نیت. اب ذرا تھوڑا سا گزشتہ ماضی پہ نظر ڈالائے کہ کتنے لوگوں نے جو اللہ کو محبت کے لیے ذکر کیا ہے. شاید بعض بالوں کو میری بات بالکل نہیں معلوم ہو، جیسے پہلی دفعہ سن رہا ہوں، حالانکہ یہ اس کی نیت ہے، ابتدا ہے اس کی. ہم کیوں ذکر کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہو جائے. اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کی نیت سے جب ہم ذکر کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں، اس کا اثر ہوتا ہے. اور اگر ہم ویسے کہہ دیں الفاظ تو بس ٹھیک ہے، مطلب الفاظ کے بقدر آپ کو اجر ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ بات ہے کہ اس کا جو، مثال کے طور پر نماز میں پڑھتا ہوں، اب میں نے نماز پڑھ لی، جو نماز میں پڑھنا تھا وہ میں نے پڑھ لیا، جو نماز میں پڑھنا تھا وہ میں نے پڑھ لیا، جو نماز میں کرنا تھا ظاہری طور پر وہ میں نے کر لیا، لیکن نہ میرا دل اس کے ساتھ تھا نہ دماغ اس کے ساتھ تھا. ایسی صورت میں نماز آپ کو دوبارہ نہیں پڑھنی پڑے گی، لیکن آپ نے اس کی اصل کو مس کر دیا، وہ جو اثر آپ کو حاصل ہونا تھا وہ مس کر لیا، وہ چیز نہیں رہی. اب جو آپ نماز جب سے آپ شروع کریں گے صحیح نماز، یعنی اس اثر اس حالت کے ساتھ کہ آپ نماز کے اندر جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کے مفہوم اور اس کے کیفیت کے ساتھ ہو، تو پھر آپ کے اوپر اس کا اثر ہوگا. اب دیکھو اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، بے شک نماز برائیوں سے منکرات سے روکنے والی ہے، اور اللہ کی یاد تو بڑی چیز ہے. ولذکر اللہ اکبر، اب جب یہ والی بات ہم عرض کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ نماز کے اندر یہ جو اثر ہے وہ کس چیز کی وجہ سے ہے، وہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والی چیز کس چیز کی وجہ سے ہے؟ ولذکر اللہ اکبر. سمجھ میں آئی نا بات؟ اس کی وجہ سے. اب آپ کا ذکر اگر جاندار ہوگا تو اثر بھی زبردست ہوگا، اگر یہ جاندار نہیں ہوگا، بے جان ہوگا، محض الفاظ ہوں گے، نماز آپ کو دوبارہ نہیں پڑھنی پڑے گی، نماز ہو گئی. کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ تو بے نمازی ہے، تو نمازی ہے، لیکن آپ کی نماز کہ قیمت وہاں کیا لگ گئی اور آپ کے اوپر اس کا اثر کتنا پڑا، یہ آپ کی اس حالت کے مطابق ہوگا جو نماز میں آپ کی ہوگی۔ تو اس وجہ سے نماز کو بہتر کرنا کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے نماز کے اندر ان چیزوں کو مطلب جاندار، مثلا سجدہ ہے، میں سجدہ کرتا ہوں، ایک میرا سجدہ ہے بس وہ میں نے کر لیا جس طرح کرنا تھا، ایک میں اس کیفیت کے ساتھ ہوں کہ اللہ عظیم رب کے سامنے میں پڑھ رہا ہوں، یعنی میرے تمام اونچے سے اونچی حالتیں وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئیں، وہ کچھ بھی نہیں، میں بھی کچھ نہیں، میری چیزیں بھی کچھ نہیں۔ اب یہ سرنڈر جس کو کہتے ہیں، یعنی جھک جانا اس معنی میں کہ انسان بالکل یعنی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، یہ عبدیت ہے۔ تو عبدیت کے بغیر عبادت کیسے ہوگی، عبدیت کے بغیر عبادت کیسے ہوگی؟ تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو ان چیزوں کو جاندار بنانا پڑے، ان چیزوں کو جاندار بنانے کا جو نظام ہے وہ تصوف ہے، جس کا میں نے مراقبہ کا ذکر کیا، وہ ایک ذریعہ ہے۔ اگر کسی کو ذریعے کے بغیر یہ چیز مل جائے تو اس کو اس کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر نہ ملے تو پھر کرنے پڑے گا۔ بھائی دیکھیں نا، ایک شخص ہے، اس کے پاس چابی نہیں ہے، لیکن وہ جیسے آتا ہے وہ چابی والا آ کر اس کا دروازہ کھول لیتے اور اندر چلا جاتا ہے، اس کو چابی کی ضرورت نہیں۔ لیکن جس کے لیے کوئی ایسا انتظام نہیں ہے تو کیا کرے، وہ چابی ہاتھ میں رکھے نہ رکھے، اس کے لیے مجبوری ہے، کیا کرے گا، اس کے لیے دروازہ نہیں کھلے گا۔ تو جس کے لیے دروازہ کھلتا ہو ان کی بات الگ ہے، لیکن جن کے لیے دوں تو اس کو چابی کا انتظام کرنا پڑے گا، بغیر اس کے کام نہیں ہوگا، وہ چابی ذریعہ۔ تو ان ذرائع کی قدر کرنی پڑے گی اگر کسی کے پاس وہ انتظام نہیں ہے، اور جس کے پاس ہے ان سے چابی کا نہ پوچھو، وہ ہے بس ٹھیک ہے جی، سارے مطلب اللہ پاک نے اس کے لیے انتظام کیا ہوا ہے، بس ٹھیک ہے نا، کافی ہے۔ صحابہ کرام کے پاس تھا یہ صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، تو ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی۔ اب یہ ان سے مراقبات نہ کروایا نا، فلاں صحابی نے مراقبہ کیا ہے نہیں کیا، اور فلاں صحابی نے ضربے لگائی یا نہیں لگائی، بھائی کیوں ان سے پوچھتے ہو، ان کے پاس صحبت نبوی تھی، وہ ان چیزوں کا مقابلہ اس کے سامنے تو کچھ بھی نہیں۔ ہاں جی، تو آپ ان سے یہ چیزیں نہ مانگے، لیکن ہم کہیں نہیں بھائی میں بھی صحابی ہوں، بھائی میں تو صحابی نہیں ہوں، میرے پاس تو ہونا چاہیے، اگر میں نہیں کرتا ہوں تو نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو اپنے آپ کو پہچان لو، فمن عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اپنی کمزوری کی جو پہچان ہے یہ اپنے رب کے پہچان کی چابی ہے، اپنی کمزوری کی جو پہچان ہے کہ میں کمزور ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے تو لینا ہے اللہ تعالیٰ سے، یہ ہمارے پاس چابی ہے، اس چابی کو حاصل کرنا پڑے گا۔ اب یہ چابی آپ کو ذکر سے مل جائے، یہ چابی آپ کو مجاہدے سے مل جائے، یہ چابی آپ کو صحبت سے مل جائے، جہاں سے بھی مل جائے بس کام کر لے گا، اور جب تک نہ ملے تو اس کوشش میں لگے رہو، بغیر اس کے کام نہیں ہوتا، اس کے لیے ساری کوششیں ساری محنت ہیں اس کے لیے۔ تو اگر کوئی واقعتاً ان چیزوں کو جانتا ہے اور سمجھتا ہے اور عمل میں لاتا ہے تو فائدہ تو ہوتا ہے۔ دیکھو چلتی کا نام گاڑی ہے نا، تو ہم کہتے ہیں بھائی چلتا ہوا کاروبار ہے، بھائی یہ طریقہ پرون میتھڈ ہے، یہ چلا آ رہا ہے، تو مجھے بتاؤ کہ جو قرون اولا سے ایک چیز چلی آ رہی ہو، جس کے ذریعے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بنے ہو، جس کے ذریعے سے خواجہ معین چشمی اجمیر رحمۃ اللہ بنے ہو، جس کے ذریعے سے مجد ثانی رحمۃ اللہ علیہ بنے ہو، جس کے ذریعے حضرت طانوی رحمۃ سے بنے ہو، جس کے ذریعے سے مولا قاسم نانوی رحمۃ اللہ بنے ہو، مولا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ بنے ہو، مولا الیاس رحمۃ اللہ بنے ہو، آپ کہتے ہیں میرے لیے کوئی اور نظام بنا لو، تو کہاں ہو تم، کیا ہو؟ ان کو جو اللہ پاک نے جو ذریعے سے دے، کیا وہ ذریعہ آپ کے لیے نہیں کافی؟ آپ کے لیے بھی وہ ذریعہ اویلیبل ہے نا, مشکل تو نہیں ہے, موجود تو ہے. تو اس وجہ سے مطلب یہ ہے کہ جو چیز چلی ہوئی آ رہی ہے, جس پہ ماشاءاللہ لوگوں کو کامیابی ہوئی ہے اور کامیابی ہوتی ہے, اس وجہ سے حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل صاف صاف فرمایا تین طریقے ہیں کامیابی کے. ایک طریقہ اخیار کا ہے, جس میں انسان اپنی ہمت اور صوابدید کی بنیاد پر خود ہی علم حاصل کر کے اور خود ہی ہمت کر کے اعمال کرتے رہیں, ساری عمر نفس کے ساتھ لڑتا رہے, تو یہ بھی ایک کامیابی کا طریقہ ہے, کیونکہ علم تو موجود ہے. لیکن اس راستے میں لوگ تھک جاتے ہیں, ہمت ہار جاتے ہیں, بہت کم لوگ کامیاب ہوتے ہیں. ہاں جی, کیوں, تجربہ سر پہ نہیں ہے نا, تجربہ کار سر پہ نہیں ہے, تو انسان ٹھہر جاتا ہے. جبکہ دوسری صورت میں کسی تجربہ کار اس میدان کے کسی شخص کے تو بر اعتماد کر کے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیں اور بیعت کر لیں اور پھر اس کی بات مان کے چلیں. اب اس کو دو چیزیں آٹومیٹکلی مل گئی, اس شخص کی برکت سلسلے کی اور اس کا تجربہ, یہ خود بہت آٹومیٹکلی مل گیا ان کو, تو یہ پہلے سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ ترقی کرے گا پہلے سے. اور یہ تکے گا بھی نہیں, کیوں, وہ شخص اس کو تکنے نہیں دے گا, بلکہ وہ سمجھائے گا, وہ سمجھائے گا اس کو. اگر غلطی کرے گا تو سمجھائے گا کہ نہیں یہ غلطی ہے, اور ٹھیک کرے گا تو اس کو اس کی حوصلہ افزائی کرے گا, تو چلتا رہے گا اس کے ساتھ. تو یہ دوسرا طریقہ فرماتے ہیں نسبتاً اس کے مقابلے میں بہت تیز ہے, اس میں عموماً کامیابی ہو جاتی. اور تیسرا اس سے بھی تیز ہے, سپر سانک ہے. وہ تیز طریقہ کیا ہے, وہ یہ کہ اگر کسی کو اپنے شیخ کے ساتھ اتنی محبت ہو جائے کہ وہ اس کی بات کو ٹال ہی نہ سکے, بلکہ خود کوشش ہو کہ مجھے اپنا شیخ کچھ دے اور میں اس پہ عمل کروں. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں, یہ ان کو شتاریہ کہتے ہیں, ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی ہوتی ہے, کیونکہ اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہ شیخ کے پاس جو کچھ ہے وہ ان کا ہے, وہ ظاہر ان کو ملتا رہتا ہے, ڈائریکٹلی ملتا رہتا ہے, کیونکہ ظاہر کے لیے درمیان میں رکاوٹ نہیں ہے. تو یہ طریقہ جو ہے نا وہ ہے, لیکن بہرحال بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. عموماً یہ درمیان والا طریقہ جو ہے نا وہ زیادہ لوگ اسی سے کامیاب ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو بھی کامیاب فرما دے اور اس رمضان اس آخری عشرے کے جملہ برکات نصیب فرما دے. وہ آخر دعوانا الحمد رب العالمین, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک التواب الرحیم. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس مجلس کو قبول فرما دے. یا اللہ جنہوں نے اس کو سنا, یا اللہ جنہوں نے اس کو یا رب العالمین جانا, اے اللہ سب ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ رمضان یہ آخری عشرے کے جو جملہ برکات وہ ہم سب کو نصیب فرما دے. یا اللہ اس میں جو روزے, یا اللہ اس کو صحیح طریقے سے رکھنے کی توفیق عطا فرما, ان کی راتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما, اور عید الاضحیٰ کی بالخصوص یا رب العالمین جو طریقہ تیرے بھی پاس عزم کا ہے وہ طریقہ ہم اپنائیں. اور یا اللہ ہمارے ہر کام کے اندر سنت کو زندہ فرما دے. یا رب العالمین ہمیں سنتوں کو زندہ کرنے والے بنا دے. یا اللہ العالمین ہمارے جتنے بھی یا اللہ العالمین لمحات ہیں, اور یا اللہ جتنی دولت ہے اور جتنا مال ہے, اور یا اللہ جتنے ہمارے جسم میں طاقت ہے, اور یا اللہ العالمین ہمارے جتنے بھی لمحات باقی, یا اللہ سب کو قبول فرما دے, ہمارے اولادوں کو بھی قبول فرما دے, ہم سے راضی ہو جائے, سڑک پہ ناراض نہ ہو, ہمارے دلوں کے اندر جو جائز آ جاتے ہیں ان کو پورا فرما, اور جو ناجائز آ جاتے ہیں ان سے ہمارے دل کو فارغ فرما, ہمیں مستجاب الدعوات بنا. جن نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سوچے تفکر سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے. یا اللہ یا اللہ یا رب العالمین جن لوگوں نے دعاؤں اس کے لیے کہا ہے, یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما, ہمیں شیطان کے تمام مکاریوں سے محفوظ فرما دے, ہمارے نفسوں کے بہترین تربیت فرما دے, یا دجال و دجالی نظام سے بچا دے. اور یا رب العالمین ہمیں ہم سب کو امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ کر دے. اور یا رب العالمین اس وقت جو الحق ہے ہمیں ان کے ساتھ کر دے. اور یا رب العالمین ہمیں کسی بھی افراد تفرید میں مبتلا ہونے سے بچا دے. جو اعتدال والا راستہ ہے, جو تیرے یا رب العالمین یا رب العالمین تیرے تعلق والا راستہ ہے, اس راستے پہ ہم قائم رہے, صراط مستقیم پر ہم قائم رہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک التواب الرحیم. اللهم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک ونبیک حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذ من عبدک ونبیک حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان ولا حول ولا قوۃ الا بک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون.